لیکن جگہ کے اعتبار سے تو بڑا ہوں گا نا, تبھی تو کوئی اس پہ بیٹھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بیٹھ جائے اور کوئی چیز اسے بڑی ہو جائے, کیا بات بھائی, اللہ سے کوئی چیز بڑی ہوتی ہے کیا؟ اس لیے اس کے جو ظاہری معنی ہے وہ نہیں بنتے, وہ صحیح نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا عرش پر بیٹھے گئے نہیں, وہ عرش سے پاک ہیں, وہ سبحان ہے, عرش ان سے قائم ہے, وہ عرش سے پہ تھوڑی ہے, ساری مخلوق انہیں سے قائم ہے. تو اس لیے الرحمن والعرش استوا کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ذہن میں جانا, بلکہ یہ تقریر تھوڑی بہت کی جاتی ہے. اور اگر اس کے ظاہری معنی کے بارے میں بات رکھی جائے تو پھر ہمیشہ یہ جملہ لگانا پڑتا ہے, کما یلی تو نشان ہی تعالیٰ, جیسے اللہ پاک کے شاعر نشان ہے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ وہ عرش پر مستوی ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, انہی کے لیے ہیں وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں, انہی کی ہیں, مالک وہی ہیں, انہیں کی ملکیت ہے, وہی اس کے مالک ہیں ان تمام چیزوں کے, جو آسمانوں میں, آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں وہ, اور آسمانوں میں اللہ نے کیا کیا بنائی ہے, جنت اور جہنم کی چیزیں وہ, اور سمندر بھی آسمانوں میں بتائے گئے ہیں وہ, پہاڑ آسمانوں میں پائے جاتے ہیں وہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہاں پر بھی دریائیں دیکھی نا, قدرۃ المنتہا کے نیچے میں نے دو دریائیں دیکھی, جو اندر کی طرف دو جا رہی تھی, باہر کی طرف دو جا رہی تھی, یہ خدا آپ نے فرمایا ہے. حضرت کوثر بھی وہیں ہیں, مطلب یہ کہ وہاں پہ پانی دریا ہو رہا ہے, دریا اور پہاڑ اور جنت اور محلات اور وہ ملائک اور ملائکہ کی قسمیں بے شمار ہیں, ملائکہ کا شمار مشکل ہے, ان کی قسموں کا شمار مشکل ہے. پرسوں یہ کتاب تصوف کی میں دیکھ رہا تھا, اس میں فرمایا جا رہا تھا کہ ملائکہ کا حال یہ ہے کہ بہت سی قسمیں ملائکہ کی ایسی ہیں کہ دوسرے ملائکہ کو ان کی ہوا بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ بھی ملائکہ ہیں. بے شمار قسمیں ایسی ہیں کہ ملائکہ کی ایک قسم کو دوسری قسم کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور ان کو اس کا پتہ نہیں ہے, اور کب سے اللہ نے ان کو لگایا ہوا ہے کانٹے, وہ ان کو اللہ کو معلوم ہے, بس ان کو معلوم ہے. اللہ فرمارے وہ سب میری ملکیت میں, لہو ما فی السماوات, وہ سب میری ملکیت میں, میں مالک ہوں ان کا. وما فی الارض, اور ان تمام چیزوں کا وہ مالک ہے جو زمین میں ہیں, دریا, پہاڑ, باغات, جنگل, درندے, چرندے, پرندے, انسان, جن, اور زمینوں میں رہنے والے فرشتے, یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس میں پائے جانے والے ساری چیزیں, سونا, چاندی, پتل, تانبا, پٹرول, ڈیزل, اللہ بلا, معدنیا جتنے کے پورے ہیں, وہ ان سب کے اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان میں چیزیں مخلوقات ہیں ان کے بھی اللہ ہی مالک ہیں. وما تحت الثرى, اور جو ثرا کے نیچے ہیں اس کے بھی اللہ ہی مالک ہیں. ثرا کہتے ہیں کہ جب مٹی ختم ہوتی ہے تو اس کے نیچے جو چیز ہے, اور ویسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو جو ہے وہ پورے زمینوں کو ایک مچھلی کے پشت پر رکھا ہوا ہے, اور وہ مچھلی ہے سمندر کے اوپر, اور وہ سمندر ہے ایک ایسے پتھر کے اوپر جو آسمانی کلر کا ہے, جس کو لقمان علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ یا بنیا انہا انتقو من قال حبۃ من خردل فی السماوات او فی الارض فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. کوئی چیز ایسی ہو کہ جو ایک صخرا کے اندر بھی, اس کو صخرا کہتے ہیں اصل میں, تو فرمایا کہ لقمان علیہ السلام کی مراد صخرا سے وہی ہے, یہ فرمایا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیل کی سینگ پہ رکھا ہوا ہے, سینگوں پہ رکھا ہوا ہے ان سارے سمندروں, اس پتھر کو جس پتھر کے اوپر سمندر ہے, اور جس کے اوپر یہ پھر مچھلی ہے, جس کے اوپر یہ سارے ساتوں زمینوں کا یہ نظام ہے, اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ ثرا ہے. اس کے نیچے کیا ہے وہ سوائے اللہ کا کسی کو نہیں معلوم. اور حضرت ابن عباس کے پاس میں اصل میں حضرت تابع احبار اور دوسرے پچھلی کتابوں کے جو علماء ہیں ان لوگوں کی بہت سی معلومات بھی ان کے پاس ہوتی تھی, تو ممکن ہے وہاں سے انہیں نقل کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہو, یا اپنے کشف سے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی, کہ صحابہ میں سے بھی بہت بڑی تعداد میں اصحاب کشف تھے, اللہ عالم. مگر یہ کہ ثرا اس کو کہا گیا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ آسمانوں میں جو ہے وہ, زمین میں جو ہے وہ, اور ان دونوں کے درمیان میں جو ہے وہ, اور ثرا کے نیچے جو ہے وہ, اللہ پاک ان سب کا مالک ہے. وما بینہما وما تحت الثرى, یہ قرآن پاک کا ایک خاص مضمون ہے جو بہت سی جگہوں پر پھیلا ہوا ہے, اور بار بار اللہ اس کو دہراتے ہیں, لیکن اس آیت میں بہت ایک خاص انداز میں اللہ پاک نے ان سب چیزوں کا احاطہ فرمایا ہوا ہے. صفت مالکیت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی, یہ بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہیں. سب کے پیدا کرنے والے وہ ہیں، لہذا سب کے اونر بھی وہی، مالک بھی وہی. اور مالکیت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کے دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر بندہ صحیح معنی میں بندگی پر آ جاتا ہے، بندے میں اپنے بندگی کا فہم آ جاتا ہے، اپنا فخر اس پر کھل جاتا ہے. ہر آدمی کو اپنا احتیاج کھلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مالکیت اس پر کھلے، جتنا اللہ کا مالک ہونا آدمی پر کھلے. یہ سارے جھگڑے جو ہے نا یہ مالک ہونے کے ہی ہوتے ہیں، میری چیز، میرا سامان، میری مرضی، میرا دل، میری آنکھ، میرے ہاتھ پیر، میری گاڑی، میری نوکری، میری بیوی، میرے بچے، یہ میری زمین، میری حکومت، یہ سارا جو میرا ہے نا یہ میرا ہی پھڈا ہے پوری دنیا میں. سارا فساد جو ہے وہ میرے کا ہوتا ہے. اگر انسانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میرا نہیں تیرا، قصہ ختم. یہ اصل میں لا الہ الا اللہ کی بنیادوں میں سے ہے یہ چیز، کہ لا الہ الا اللہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک مخلوق کو یہ فہم دیتے ہیں کہ تم پر یہ بات کھل جانی چاہیے کہ تمہارا کچھ نہیں، سب میرا. اور بندے کو اللہ پاک نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ دھیرے 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 جو ہے نا وہ اپنے اطراف میں چیزیں سمیٹتا ہے اور اس پر اپنا تصرف دیکھتا ہے، تو اس پہ اپنا میرا لگا لیتا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس مضمون کو بہت کھولا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا میں تصوف کی کہ ملکیت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کی جائے. مالک حقیقی ہر چیز کی اللہ پاک ہی ہے اور ہم جو ہے مالک امانی ہیں، امانت والی ملکیت ہمارے پاس میں ہے. تصرف کے مجاز نہیں ہے مرضی سے، اپنی مرضی سے تصرف کے مجاز نہیں ہے ہم کسی چیز میں. اور فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا نیچر بڑا عجیب ہے. فرماتے کہ بھائی اگر کسی آدمی سے آپ پوچھے کہ آسمان کس کا ہے تو ہر کوئی یہ بولے گا یہ اللہ کا ہے، آسمان نہیں ہوتا. وہ سورج کس کا ہے تو بولے یہ اللہ میاں کا ہے، چاند کس کا ہے تو بولے یہ اللہ میاں کا ہے. جیسے ہی آپ نیچے آ جائیں اس کے بعد پوچھیں گے گھر کس کا ہے تو بولے یہ میرا ہے. یہ جو 200 گز کا جو پلاٹ ہے، 250 گز کا جو پلاٹ ہے، 400 گز کا جو پلاٹ ہے، جس پر اپنا تصرف دیکھتا ہے تو وہ اس میں اپنا لگا لیتا ہے کہ یہ میرا ہے. آسمان تیرا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں اس کا خالق نہیں، اس لیے میں اس کا مالک نہیں. تو والد صاحب پوچھا کرتے تھے کہ یہ جو 200 گز کا پلاٹ ہے تو اس کا خالق ہے کیا؟ تو تو مالک کیسا ہو جاتا؟ پھر اس کے بعد میں فرماتے کہ اپنی ذات پر آ جاؤ، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ میرا ہے. بھائی ہاتھ تیرا کہاں سے ہو گیا؟ تو پیدا کرا گیا اس کو. پیر کس کا ہے؟ تو بولے پیر میرا ہے. پیر تیرا کہاں سے ہو گیا؟ تو بنایا تھا اس کو. بلکہ ہمارے والد صاحب ایسے وقت کیونکہ دیہاتیوں میں بہت تبلیغ کرتے تھے تو وہ انداز بھی دیہاتی پن کے آ جاتے تھے. تیرے باپ نے بنایا اس کو، تیری ماں نے بنایا اس کو. ماں باپ بھی تو خالق نہیں ہے نا، ماں کے پیٹ میں اللہ نے بنایا. ماں کے اگر ماں کو اگر اختیار ہوتا تو سب چاند کے ٹکڑے رہتے تھے، یہ سبھی سوچنا لے کے بیٹھتے نہیں بھی کبھی بھی. ماں کے بس میں نہیں ہے، باپ کے بس میں نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی تصرف نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک کی قدرت، اللہ پاک کی مہربانی کا نظام. تو اس لیے یہ ہے کہ اب انسان کا ایک ایک عضو جو ہے وہ آدمی سوچے کہ یہ اس کا، یہ کس کا ہے؟ یہ آدمی بولتا ہے یہ بچے کس کے ہیں؟ کہ میرے بچے ہیں. شریعت اجازت دیتی ہے میری نسبت کرنے کی، لیکن نسبت بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتی. نسبت حقیقی بھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتی، نسبت مجازی لگانے کی اجازت دیتی ہے. یہ انتظامی شرح کے واسطے تصرف کا دائرہ بنایا، سرکل دیا گیا ہے. بخیر یہ کہ نسبت حقیقی نہیں بھولنا چاہیے. تیری بچی کہاں سے ہوگی؟ تیرا بچہ کہاں سے ہو گیا؟ بچہ تو کسی اور کا ہے، اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے. اللہ اس کے خالق ہیں، اللہ اس کے مالک. میری بیوی تیری کہاں سے ہو گئی؟ تو بنا کے لا لیا. میرا میاں تیرا کہاں سے ہو گیا؟ کسی کا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، کسی کا کچھ نہیں ہے. اللہ پاک اس کے مالک ہے. سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اگر آدمی اس کا مراقبہ کیا کرے اور اس پر یہ کھل جائے کہ میں مالک نہیں ہوں، تو بھائی پھر کون مالک ہے؟ تو جو اس کا خالق ہے وہ اس کا مالک ہے. جو خالق ہوتا وہ مالک ہوتا. آفاق میں، انفس میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، مابین السماء والارض، تحت الثرى، ان سب کے اندر ملکیت جو ہے نا وہ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اس حقیقت کو قبول کرنے کا نام ہے. لا الہ، میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مانتا ہوں، تو کوئی معبود کیوں نہیں اللہ کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود کیوں نہیں؟
اس لیے نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. وہی پیدا کرنے والے ہیں, وہی مالک ہیں, وہی پھر اس کی پرورش بھی کرتے ہیں, پالتے بھی ہیں, اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں, اس کو باقی بھی رکھتے ہیں, اور انہی کے احکام پر اس میں چلتے بھی ہیں. اسی لیے تو وہ معبود ہے نا, ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سب چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں, اس لیے وہی معبود ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا علم, لا الہ الا اللہ کا اقرار, دراصل مالکیت کا, خالقیت کا کھل جانا اور مخلوق پر اس کے فقر کا کھل جانا ہے. اللہ تبارک و مخلوق یہ سوچے کہ میرا کچھ بھی نہیں, پتا چل جائے کہ ٹکٹ لگا ہے, گاڑی پہ ٹکٹ لگا دیا پولیس والے نے. جب تک آپ کو یہ پتا نہ چلے کہ آپ کی گاڑی پہ لگا ہے, آپ کوئی خاص فیلنگ نہیں کرتے, لگتا ہی رہتا ہے. پتا چلا کہ گاڑی کو کسی نے ڈیمیج کر دیا ہے, جب تک آپ میں یہ فیلنگ نہیں آتی کہ ارے, ایک ہوتا ہے سرسری تاثر, ارے پتا نہیں کیا ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا بےچارے کو, اور ایک یہ پتا چلے کہ آپ کی گاڑی کو کوئی مار کے گیا ہے, آپ کا تو سبب گیا. پتا چل جائے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو جب تک یہ انسانوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی آدمی مر گیا, اتنے مر گئے, بم بلاسٹ ہو گیا, اتنے مر گئے, جہاز گر گیا, اتنے مر گئے, پانی میں کشتی ڈوب گئی, اتنے مر گئے, آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے, لیکن ایسے ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ پتا چلے کہ اس میں بابا موجود تھے, میرے ابا, میری اما, میرا بیٹا, یہ میرا بھائی, پھر فیلنگ آتی ہے. اصلی فیلنگ جو ہے نا وہ ملکیت کی نسبت کی ہے, ساری فیلنگ جو ہے نا وہ ملکیت کی نسبت کی ہے. تو اس ملکیت کی نسبت کی نفی کرنا ہے کہ ہم مالک نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے اس مضمون کو کھولا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صحابہ کو یہ بات سکھاتے تھے, ختم کرو اپنے کو, ہم کچھ بھی نہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں, یہ سب تمہارا ہے. تو جب ایک آدمی پر لا الہ الا اللہ اس معنی میں کھلتا ہے اور اس کا دل اس کو قبول کر لے اور وہ اپنے دل سے گواہی دینے لگے کہ ہاں یہ ایک واقعہ, امر واقعہ, یہ ایک حقیقت نفس الامری ہے یہ, تو پھر اس کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی جب یہ چیز ہے تو کیا, اب کوئی کسی کی چیز ہی نہیں رہی تو پھر کیا مطلب ہے بات کا. بات کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تمہاری طرف منسوب کی جا رہی ہیں وہ امانت ہیں تمہارے پاس, اور جو امانت کسی کے پاس ہوئے اس میں تصرف کا اس کو اجازت ہوتی ہے, لیکن امانت رکھانے والے کی مرضی سے تصرف کی اجازت ہوتی ہے, ورنہ وہ چور ہے. اگر کسی نے آپ کے پاس کچھ پیسے رکھا دیا, امانت رکھا دیا, اور آدمی نے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کیا تو اسی کا نام چور ہے, اسی کا نام خائن ہے, اور اس کی مرضی سے کیا تو پھر وہ صحیح امانت ہوتی ہے. اور امانت جب کسی کی ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی زیادہ قلبی لگاؤ نہیں ہوتا, اور اگر قلبی لگاؤ کسی وجہ سے ہو گیا تو عقلی لگاؤ نہیں ہوتا. کیشیئر جو ہوتے ہیں, لوگوں کو تنخواہ بانٹتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں, کم پیسے رہتے ہیں ان کے پاس, بینک کے جو کیشیئر ہیں, پتہ نہیں کون آدمی کتنے پیسے نکالنے کے لیے آتا ہے, تو ایک بڑا اماؤنٹ لے کے بیٹھنا پڑتا ہے ہم کو کہ بھائی آج کے دن جو ہے نا ایک فگر بنا لیتے ہیں بینک والے اپنے تجربے کی بنیاد پر, کے ساتھ اس میں سے دو لاکھ نکلیں گے, آج پانچ لاکھ نکلیں گے, دس لاکھ نکلیں گے, ایک ملین نکلیں گے, دو ملین نکلیں گے, ان کا اندازہ ہوتا ہے, وہ اپنا لے کے رہتے ہیں اپنے پاس. مگر اس کے دل میں کیا رہتا ہے, یہ ہے میرے پاس مگر یہ تو سب دوسروں کا ہے, میرے کا کیا, میرا کیا ہے اس میں, میرے کو تو وہی پندرہ دن تک جو ملنے والا ہے وہی ہے میرا, اس کا اپنا کچھ بھی نہیں. امانت ہے اس کے پاس میں یہ چیز. امانت کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اس میں آدمی کو اگر بعض مرتبہ امانت میں قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے, عقلی لگاؤ نہیں رہتا. اگر قلبی لگاؤ ہو بھی جائے, بعض چیز یہ کہ آپ کے پاس امانت ہے لیکن بہت خوبصورت ہے تو آپ کا اس سے دل بھی لگا ہوا ہے, امانت ہے خوبصورت ہے تو دل بھی لگا ہوا ہے, امانت ہے آپ کو کسی نے آپ کے پاس میں مشک کی خوشبو رکھ لی, امانت کے طور پر مشک رکھ لیا, وہ خوشبو آ رہی ہے تو آپ کو اس میں راحت مل رہی ہے, آپ کا قلب بھی اس میں لگا ہوا ہے, آپ یہ چاہتے بھی ہیں کہ اچھا یہ کہ نہ لے جائے, یہاں پہ رہے تھوڑے دن, لیکن عقلی لگاؤ اس میں نہیں رہا, رہا کرتا ہے. یہ جتنے بیوی اور بچے اور کاروبار اور پیسہ اور دنیا اور سامان جو ہیں, ان سے آدمیوں کو قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے اگر کہ یہ امانت ہیں, لیکن عقلی لگاؤ نہیں رہتا. اگر آدمی پر لا الہ الا اللہ کا مضمون کھلا ہوا ہو, اور ہونا ہی ایسا ہے, مطلب اس کو پیدا کرنا ہے اپنے اندر, اس مزاج کو لانا ہے اپنے اندر, اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ امانت ہے اور امانت کا استعمال امین کی یعنی امانت رکھانے والے کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے, تو پھر وہ اس سے پوچھے گا کہ بھائی یہ میں امانت کا استعمال کیسے کروں, اس امانت کا استعمال میں کیسے کروں, تو جب امانت کا استعمال کیسے کروں کا سوال ہوگا امین کی طرف سے، امانت دار کی طرف سے، تو اس کا جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حصہ مکمل ہوتا ہے وہاں پہ امانت کی حقیقت کھولنے پر، ملکیت کی حقیقت کھولنے پر، اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے امانت کے استعمال کے شروع ہونے پر. یہ جو امانت ہے کائنات میں، اس کو استعمال کیسے کیا جائے، اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا. آپ ہیں اس کا نمونہ، یہ بتائیں گے آپ کو، ان کے طریقے پر کرو، ان کی اتباع میں کرو، ان کی سنت میں کرو. ہم نے اپنا نمائندہ ان کو بنا دیا ہے اپنی چیزوں پر. اب محمد رسول اللہ کا مطلب بھی آپ سمجھیں گے تھوڑا سا، یعنی اس پر عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلے گی کہ کائنات کی جو امانت، کائنات کی جو مخلوق ہے اللہ کی، اور جو مملوک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس پر سارے مملوک میں تصرف کا جو ذمہ دار ایک معنی میں بنایا گیا ہے، اور تصرف کے لیے نمائندہ جو بنایا گیا ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو رکھا گیا ہے. ہماری امانت میں استعمال یہاں سے ہوگا، ان کی منشے سے ہوگا، ان کی مرضی سے ہوگا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے، اور اللہ پاک کی صفات کے مظہر، اور اللہ پاک کی رضا میں فانی. حضور کی رضا اللہ ہی کی رضا ہے، حضور کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، حضور کی نافرمانی اللہ ہی کی نافرمانی ہے. اتنا اتحاد ہے وہاں پر کہ بعض مرتبہ موہم الفاظ تک آ جاتے ہیں. وہاں پہ ایک ایسی چیز ہے باریکی میں اگر آپ جائیں گے تو بھائی فرق کس بات کا کرنا پھر بول کے رہتا ہے، مطلب بندے بندے ہیں، رب رب ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. مگر بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کو جو رکھا گیا ہے، وہ پوری کائنات میں امانتوں کے استعمال کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ نمائندہ ہے ہماری طرف سے، یہ بتائیں گے کہ کیسے کرنا. بچوں میں وہ نمائندہ، عورتوں میں وہ نمائندہ، شوہروں میں وہ نمائندہ، کاروبار میں وہ نمائندہ، معاملات میں وہ نمائندہ، معاشرت میں وہ نمائندہ، اخلاق میں وہ نمائندہ، کلچر میں وہ نمائندہ، زندگی گزارنے کے نشے و فراز میں وہ نمائندہ، خوشیوں میں وہ نمائندہ، غمیوں میں وہ نمائندہ. اچھا، جو آدمی اس طریقے سے ایکسپٹ کر لے واقعتاً دل کی گہرائی کے ساتھ، صحابہ اس مضمون کو صحیح معنی میں لے لیتے تھے شروع دن میں ہی. صحابہ کا ایک مزاج یہ تھا کہ وہ پہلے سوچتے تھے کہ مطلب کیا ہے اس بات کا، پھر اس کے بعد میں وہ اس کو لے لیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کو قبول کر لینے کے بعد میں وہ 100% سرنڈر ہو جاتے تھے حضور کے لیے. اپنی جان میں تصرف اپنا رکھتے ہی نہیں تھے کہ میری جان میں کوئی تصرف کا مجھے حق ہے. اپنے مال میں تصرف کا نہیں رکھتے تھے، اپنے سامان میں جائیدادوں میں تصرف کا حق اپنا نہیں رکھتے، بالکل ختم ہو جاتے تھے صحابہ. ایسے فنافر رسول جو جماعت تیار ہوئی تھی ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب فنافر رسول والی جماعت تیار ہو گئی تھی جن کو صحابہ کہتے ہیں، تو جو غیبی مددیں، جو نصرتیں، جو تائید الہی، جو معاملہ اللہ پاک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہ ان صحابہ کے ساتھ ہو گیا تھا. اس واسطے کہ وہاں دو ہی باقی نہیں رہی تھی، ایک جان دو قالب والی بات ہو گئی تھی کہ شکلیں تو الگ الگ تھیں، ڈھانچے الگ الگ تھے، فزیکلی باڈیاں الگ الگ تھے، لیکن تھے وہ ٹوٹلی نمائندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے ظاہر سے، ان کے باطن سے، ان کی چال ڈھال سے، ان کے رنگ ڈھنگ سے، ان کے طور طریق سے، کوئی بھی آدمی غیر نبی کو نہیں دیکھتا تھا. تصوف کی زبان بول رہا ہوں ذرا سا، کوئی بھی آدمی غیر نبی کو نہیں دیکھتا تھا جب کوئی صحابہ کو دیکھتا تھا. شکل دیکھتا تو حضور یاد آتے، لباس دیکھتا تو حضور یاد آتے، وضا خطا دیکھتا تو حضور یاد آتے، کھانا پینا دیکھتا تو حضور کی نمائندگی، رہنا سہنا ہوتا تو حضور کی نمائندگی. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور یہ سارا بیس کس پر ہے کہ آدمی پر پہلے کیا کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کھل جائے. اور یہ مضمون جتنا آدمی کے دل میں بیٹھے گا، اتنا زیادہ دنیا سے لگا ہو اس کا عقلن کم ہو جائے گا. اور جب یہ چیز آدمی پر کھل جاتی ہے تو نفع اور نقصان میں آدمی کی نظر پوری اللہ پر چلی جاتی ہے، مخلوق سے ہٹ جاتی ہے. اور کھل جاتا ہے یہ مضمون کہ نفع اور نقصان نہ مخلوق کے ہاتھ میں ہے، اور نہ نفع اور نقصان ہونے کی صورت میں مجھے متاثر ہونے کی ضرورت ہے زیادہ. بزرگان دین اس پر محنت کرتے تھے، اور محنت کر کے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا بن جاتی ہے، وہ کیفیت صفت قلب بن جاتی ہے. وہ حضرت قرآن پیر رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، جہاز ان کا چلتا تھا، پانی کا شپیں چلتی تھی ان کی. کسی نے آ کے ان کو بتایا کہ سر آپ کی شپ جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب گئی، مال لگ کے آ رہا تھا اس میں تجارت کا، کہیں گے وہ پورا پانی میں ڈوب گیا. حضرت تھوڑا سا مراقب ہوئے اور اس بعد فرمایا کہ الحمدللہ. پھر چند دنوں کے بعد میں پھر ایک خبر آئی، ایسے ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں وائرلیس وغیرہ کے، پھر خبر آئی کہ صاحب وہ بھونچال میں آ تو گئی تھی کشتی، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور ساحل پر عافیت کی صحت میں آ گئی ہے، ایسا کوئی نقصان اس کو نہیں ہوا ہے. حضرت نے تھوڑا سا مراقبہ تک گردن سے جھکایا اور اس نے فرمایا الحمدللہ. خدا ہم تو ہر چیز کو تاکتے رہتے تھے کہ کب کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جب صدام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا قصہ ہوا, جب اتنا بڑا جہاز آپ کا سامان تجارت کا وہ ڈوب گیا تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا, اور جب اتنا یہ چیز مل گئی تو بھی آپ نے الحمدللہ کہا. چیز مل گئی تو الحمدللہ تو کہنا دنیا جانتی ہے کہ بھی اللہ کا شکریہ ادا کرو, مگر وہ پہلے کیا تھا؟ تو فرمایا کہ پہلے یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ کس کا مال ڈوبا. نسبت یہ تھی نا, ساری پریشان کرنے والی چیز تو نسبت ہوتی ہے, شروع سے یہ نسبت اٹھا چکے ہوتے ہیں علی اللہ. میں نے اپنے طور پر یہ دیکھا کہ کس کا مال ڈوبا, جس کا ہے وہ ڈوبا, وہ پانی بھی اسی کا ہے, آسمان بھی اسی کا ہے, زمین بھی اسی ہے, مرضی اس کی پانی کے اندر رکھتا ہے تو پانی کے اندر رکھ لے, اوپر رکھنا ہے تو اوپر رکھ لے. بھائی سامان عاشق میں آ رہا ہے تو کس کا آ رہا ہے؟ اللہ پاک ہی کا آ رہا ہے. وہ اب انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے, ہو سکتا ہے کسی مسئلہ سے وہ اندر رکھنا پسند کریں. مرضی ایک آدمی کی, بھائی یہ الماری میں سے نکال کے وہ الماری میں, یہ ڈرار میں سے نکال کے وہ ڈرار میں, یہ تابدان میں سے نکال کے وہ تابدان میں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ہم لوگ بھی تو کرتے رہتے ہیں, کچن کا سامان لے جا کے لیونگ روم میں کر دیا, لیونگ روم کا لے جا کے کچن میں کر دیا. تو مرضی ہے اس کی کہ جو آسمان پہ رکھنا چاہے اس کو آسمان پہ رکھے, جس کو زمین پہ رکھنا چاہے اس کو زمین پہ رکھے, جس کو پانی میں رکھنا چاہے اس کو پانی میں رکھے, جس کو خشکی میں رکھنا چاہے اس کو خشکی میں رکھے. تو میں نے اس پر غور کیا کہ یہ جو چیز ہوئی وہ کس کی ہوئی, تو مجھے پتا چلا کہ میرا تو کچھ میں عمل دخل نہیں ہے. تو میں یہ دیکھا کہ میری طبیعت کے اندر تغیر آیا یا نہیں آیا اس بات سے. سامان گیا نہیں گیا یہ نہیں سوچا, میں نے یہ سوچا کہ اس بات سے میری طبیعت میں کتنا تغیر آیا. میں نے دیکھا کوئی تغیر نہیں آیا, تو اس تغیر نہیں آنے پر, چینجز نہیں آنے پر طبیعت کے اندر میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا. یہ فرمایا الحمدللہ, جو ہے وہاں جو الحمدللہ تھا وہ اس سینس میں تھا. اچھا یہاں پر بھی ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ پورا جہاز مل گیا تو الحمدللہ بولے شاید. فرمایا کہ یہاں جو میں نے الحمدللہ کہا وہ بھی یہ کہ اگر مل گیا تو کیا ہوا طبیعت میں. میں نے کہا وہ بھی کوئی تغیر نہیں آیا, مرضی تھی ان کی وہ پھر یہاں پہنچا دیا. ملکیت کی نسبت جب آدمی پر کھلے اور اس کی تھوڑی ایکسرسائز ہو جائے, بڑا راحت ملتی ہے آدمی, بڑی راحت میں رہتا ہے آدمی, بہت آرام میں رہتا ہے. چلے گئے دنیا سے, مر گئے رشتے دار, آسمان پہ چلے گئے, مرضی ہے ان کی, انا للہ وانا الیہ راجعون. ان کا مضمون تو وہی ہے نا, جس کا تھا اس نے وہاں پہنچا لیا, ہم کیا کر سکتے اسے. جو قلبی لگاؤ ہوتا ہے اس سے تاثر ہوتا ہے, جو عقلی لگاؤ ہوتا ہے, جو عقلی بات ہوا کرتی ہے اس سے تاثر کم ہو جایا کرتا ہے, اور آدمی کو سہارا رہتا ہے. اور وہ ایک حقیقت بھی ہے, صرف سہار کے لیے یہ کوئی ایکسرسائز ہے ویسی بات نہیں ہے, مگر اس صحیح علم کا یہ ایک لازمی نتیجہ بھی ہے, اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے اس کا ایک معنی میں. اسے آدمی کی زندگی دنیا کے اندر کی سعادت سے گزر جاتی ہے, دنیا کی سعادت اس کو مل جاتی ہے کہ اس کو جو چیز ملی اس سے راحت مل گئی, اور اگر کوئی چیز آدمی کو نہیں ملی تو اس سے پریشانی میں نہیں, اس کا غم نہیں پالتا ایک آدمی. جو مل گئی اس کا شکریہ, جو نہیں ملی اس کا غم نہیں پالتا ایک آدمی. نسبت لگا کے تجویز کیا کرتا ہے کہ نہیں یہ میرے کو دینا, تم کل بھی دینا بھائی, میرے کو انہیں ملنا ہی ملنا, کیوں ملنا بھائی, ٹھیک ہے خواہش کرو کوشش کرو, لیکن یہ کہ عقل سے تیار تو رہو کہ ہو بھی سکتا ہے کہ ملے, ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ملے. ساری مصیبت پنچایت لڑائی میں جھگڑے میں شادیوں میں اس میں اس میں اس کی لگی ہوئی ہے. یہ ایک فون آیا تھا, ایک بچہ بہت پریشان ہے, وہ ایک بچی سے اس کا بل پھنسا ہوا ہے, اور اس نے انکار کر دیا ہوا ہے. بھائی آپ نے پہلے سے یہ کیوں کہا, وہ تمہاری بنائی ہوئی تھی کوئی, تمہارا کنٹرول ہے اس کے اوپر, تو اتنا تو پہلے کامن سے دماغ تیار ہو جانا چاہیے, پیپر ہونا چاہیے کہ بھائی میرا اس میں کوئی تصرف نہیں, میری وہ چیز نہیں, وہ جس کی وہ چیز ہے وہ میرا کوئی مقروض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی قرض دار ہے کسی بندے کا کہ نہیں, میں کوئی دیا کیوں نہیں, وہ مرضی ہے اس کی. تو چونکہ اللہ نے دنیا میں وسائل رکھے ہوئے ہیں, طبیعت لگچاتی ہے, ٹھیک ہے ہاتھ ڈال کے دیکھو مل گئی مل گئی, نہیں مل گئی جاؤ, اتنا گاجر کی پونگی ہے, جب تک بگی بجا لیا اس کے بعد میں توڑ کے دے دیا. اس دنیا کے اندر یہ چیز ہے کہ اگر اللہ پاک نے کچھ جائز طریقے پر کسی چیز کے حاصل کرنے کی تدبیریں بنائی ہیں تو ان جائز تدبیروں کو تو اختیار کیا جائے, لیکن عقلی لگاؤ اس کے ساتھ میں نہ ہو. عقل سے آدمی فارغ رہے, ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا, اگر ہو گیا تو ان کی مہربانی, نہیں ہو گیا تو ان کی مسئلہ تو مرضی ہے, میرا تو کچھ عمل دخل اس میں نہیں آتا. کیوں کیا تھا, کرنا چاہیے تھا, نہیں ملا تھا تیرے کو ستانے کے واسطے, نہیں ملا تھا مصیبت ڈالنے کے واسطے, ہم مجھ سے دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. بلکہ شاعر بولتا نا, اگر ہم ملے تھے آپ کو غم دینے کے بارے میں, جی ہاں آپ ملے تھے, ہم بھی مرضی ہماری, ہم تابدان میں کچھ بھی رکھ لیتے, ہماری الماری میں اور ہمارے گھر میں ہم کچھ بھی رکھ لیتے. ہر انسان بھی ایک تابدان ہی اللہ میں کا, ہر انسان بھی کیا ہے, وہ بھی تو سب انہیں کی مخلوق ہے نا, ان کی بنائی ہوئی چیزیں. کوئی آدمی کسی جگہ کو خوشبو رکھ دیتا ہے اور کسی جگہ پر کوئی آدمی دوا رکھ دیتا ہے, دوا میں بدبو بھی ہوتی. آپ نے اپنے الماری کے دو تین ڈرار بنائے, اس میں سے کسی نے آپ نے عطر رکھ دیا, وہ مہک رہا ہے کھانا, اور دوسرے میں دوا رکھ دی اور دوا کی بو مہک رہی ہے. آپ بول سکتا ڈبا نہیں بول سکتا, تو یہ ڈبے کیسا بول سکتے, پھر کہیں تھوڑی سی تکلیف رکھ دی, کہیں تھوڑی سی راحت رکھ دی, کہیں خوشبو رکھ دی, کہیں بدبو رکھ دی, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ, مرضی ہے تمہاری, جب جو چاہے رکھو. کچن کے اندر ہم نے, تارو خانے کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں, کیا کیا فنائل رکھا ہوا ہے, اس کو ڈھکن کھولیے تو سارے اپنے بھی ناک کے کیڑے مرتے ہیں, اس کے تو مرتے ہی مرتے ہیں وہاں سے. لیکن اس کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا کہ صاحب آپ یہ ساتھ ہمارے, پہلے تو روزانہ جو حرکت ہمارے ساتھ کرتے ہو وہ دیکھو آپ, پھر اس کے بعد میں پھر یہ مسالہ ڈال کے دھوتے ہو وہ دیکھو آپ, کبھی ملتا ہے باتھ روم ایسا, مرضی ہے اس کی. ہاں تجھ کو تو ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے, تجھے بنایا ہی اس اسٹائل سے گیا ہے کہ روزانہ تیرے ساتھ یہ حرکت ہوں گی, پھر آٹھ دن کے بعد یہ حرکت بھی ہوں گی. کبھی اس بیچارے کو, غریب کو یہ نصیب نہیں ہے کہ وہاں بادشاہ سلامت آ کے سو جائیں, وہاں مہمانوں کو لا کے بٹھایا جائے کہ آئیے تشریف لائیے, کرسیاں ڈال کے وہاں دھونی دی جائے, کچھ ہے اس کام کے لیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈبے ہیں یہ سارے, اور یہ ساری مخلوق ایسی ہے. تو اس لیے یوں کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات کیا ہے, ضرور ہے اللہ پاک کے لیے, برتن کی طرح سے ہیں یہ سارے کے سارے, اور اس برتن میں سے جس برتن میں وہ جو ڈالنا چاہیں ان کی مرضی ہے, جس برتن میں جو ڈالنا چاہیں ان کی مرضی ہے, جب ڈالنا چاہیں ان کی مرضی ہے, نفع ڈالنا چاہے تو نفع, نقصان ڈالنا چاہے تو نقصان, راحت ڈالنا چاہے تو راحت, تکلیف ڈالنا چاہے تو تکلیف, بس یہ ان کا اپنا معاملہ ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں برتنوں پہ نظر رکھنا غلط ہے, اس لیے پوری مخلوق سے نفع نقصان سے طبیعت ہٹ جانا چاہیے. موحد حقیقی جو ہوتا ہے, موحد پکا مسلمان صحیح توحید والا جو ہوتا ہے, وہ مخلوق سے تما نہیں رکھتا اور مخلوق کا خوف نہیں رکھتا. خوف بمانا عقلی, عقلی اعتبار سے خوف نہیں رہتا, اس کو طبعی رعب رہتا ہے. انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر جو تاثر رکھا ہوا ہے وہ تو اس کا تعلق ایمان والے سے اور بے ایمان والے سے نہیں ہے, وہ فزیکلی باڈی کے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقاضے رکھے ہوئے ہیں, وہ چیزوں سے اس کا تعلق ہے کہ جیسے ہی کوئی سمجھ لو ایک دم سانپ سامنے آ جائے گا تو آدمی اچھل جائے گا. ایک آدمی کو آپ پر حملہ کرنے کو آ رہا ہے تو آپ ڈریں گے اس سے, کوئی آپ سے محبت سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کی طبیعت طرف اس کی طبیعت چلے گی. طبی طور پر متاثر ہونا الگ ہے, لیکن عقلی طور پر اگر ایمان مضبوط ہے, مستحکم ہے, مستحضر ہے, علوم اسلامی اور عقائد آدمی کے, اس میں تھوڑی مشق آدمی نے کی ہوئی ہے, تو نہ مخلوق کا سے تما رہتی, نہ اس سے کوئی لالچ رہتی, نہ مخلوق کا کوئی خوف رہتا, نہ اس سے مرغوبیت رہتی, کسی چیز سے آدمی ڈرتا نہیں, چونکہ اس کے ذہن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت چھائی بھی رہتی ہے. اور اللہ کی عظمت کے مقابلے میں مخلوقات, اگرچہ کہ وہ عظیم ہوں بظاہر, ظاہری اپنے وسائل وغیرہ کے اعتبار سے, اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی کہ اس کو اور اس کے پورے وسائل کو اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں بدل دے. ان کا منشا تبدیل ہو جائے, ان کا ارادہ تبدیل ہو جائے, ان کا امر تبدیل ہو جائے, ان کا فیصلہ تبدیل ہو جائے, تو کل جو ذلیل تھا آج وہ عزیز ہو جاتا ہے, آج جو عزیز تھا وہ کل وہ ذلیل ہو جاتا ہے, آج جو کامیابی میں جو تھا وہ ناکام ہو جاتا ہے, آج جو ناکام تھا وہ کامیاب ہو جاتا ہے, آج جو فقیر تھا وہ کل غنی ہو جاتا ہے, کل جو فقیر تھا آج وہ غنی ہو جاتا ہے. وہ تو ایسی چیز ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے ساتھ کیا کرے نہیں معلوم, آدمی کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. اور اس سے جو وسعت قلب حاصل ہوتی ہے, اور اس سے جو آدمی کو تسلی رہتی ہے, آپ کھا پی کے بہترین قسم کے وٹامن لے کے, اچھی خاصی دوائیں لے کے, بڑے بڑے گڈوں میں سو کے, اچھے اچھے سونے کے کمروں میں, آرام دہ کمروں میں رہ کے, بڑی اچھی اچھی گاڑیوں میں پھر کے, وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے جو صحیح عقیدے سے آدمی اپنے اندر حاصل کرتا ہے. صحیح عقیدہ جو ہے یہ آدمی کو اصل میں اس کی روحانیت کو بالکل کلیئر کر دیتا ہے, اور اس کی روحانیت کو بڑا بنا دیتا ہے, اس کا دل وسیع کر دیتا ہے, وہ پورے عالم پر گویا اس کا دل چھا جاتا ہے کہ اعتبار سے, کیونکہ پھر اس کو مروبیت نہیں رہتی. اس کی وجہ سے جو آدمی کو راحت ہے, اصلی راحت وہ ہے, وہاں سے شروع ہوتی ہے اصلی راحت. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا. سنانچہ حق تعالیٰ شانہ یہاں بھی یہی فرماتے ہیں کہ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى, اسی کی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں, اسی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو زمین میں, اسی کے لیے ہیں وہ ساری چیزیں جو ان دونوں کے درمیان میں, اور اسی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو سرا کے بھی نیچے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى, اور اگر آپ اپنی بات کو زور سے بولو تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے, اخفا کو بھی جانتا ہے. زور سے کو تو جانتا ہی جانتا ہے, جہر کو تو جانتا ہی جانتا ہے, سر اس سے جو کم جو سرگوشی کی شکل میں ہوتی ہے کہ اس میں آواز تو نہیں آتی لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں بات آتی ہے, اس کو بھی وہ جانتا ہے. وہ اخفا, اور جو بالکل چھپی ہوئی ہے کہ جس کو آدمی زبان پر ہی نہیں لایا اس کو بھی وہ جانتا ہے. جو آدمی علانیہ طور پر بات بولتا ہے اس کو, جو چپکے آہستہ سے بول لیتا ہے اس کو, اور جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے اس کو. اور اخفا کے بارے میں یہاں بھی فرمایا کہ اخفا کا مطلب یہ ہے کہ جو خود آدمی سے چھپی ہوئی ہے کہ کل میں کیا بولوں گا, کل میں کیا کروں گا, مگر وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کل کیا بولنے والا ہے, کل وہ اللہ تبارک بتا رہا وہاں تک جانتے ہیں پورا. یعلم الجہر یعلم السر و اخفا, اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یعلم السر و اخفا میں جو لطیفہ لطائف میں سے جو لطیفے چھ لطیفے ہیں اس میں سر اور اخفا یہ بھی ایک لطیفے کا نام ہے، ان کی طرف بھی خاص اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ پاک ایسے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنا، سارے اسماء حسنا انہی کے لیے، اچھے اسماء سارے ان کے ہیں، کہ جتنے اچھے کام ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے اچھے اسماء کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اچھے اسماء جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے سارے اچھے کاموں کے پیچھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق تعالیٰ کی معرفت نصیب فرما دے، محبت عطا فرما دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثمين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك عزيمة الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أثبت الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجلى بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها ديني وتقضي بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتبيض بها وجهي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.